بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا لا حول ولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت يا باقي أنت الباقي، يا باقي يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني. لا إله إلا أنت سبحانك إني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا الله ولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله والله ولي المؤمنين والله ولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ، یہ جو ختم خواجگان پڑھا گیا، اسے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہائے کرام اور تمام سلسلہ کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا، وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. نشاد باری تعالیٰ ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ تمہارے مل بیٹھنے میں، مشوروں کے اندر کوئی خیر نہیں، الا مگر من امر بصدقتی، جو صدقے کے بارے میں اگر حکم کرے، او معروف، یا ان مشوروں میں نیکی کی بات ہو، نیکی کا حکم ہو، نیکی پہ مشورہ ہو رہا ہو، او اصلاح، یا ان مشوروں میں صلح کی بات کی جا رہی ہو. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب مشورہ کرنے بیٹھتے ہو، سر جوڑ کے بیٹھتے ہو، تو تین چیزیں غالب رکھنی ہیں، یا تو مدد کرنے کو، صدقہ کرنا یا مدد کرنا، یا اصلاح کرنا، آپس میں دوستی کر لینا، یا نیکی کے پھیلانے کی بات کر لینا. ان چیزوں کو غالب رکھنا ہے، یہ پکی بات ہے. جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ لڑائیاں اور جھگڑے یہ دل کو تکلیف دیتی ہے، اور جو قریبیوں کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. انجانوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. کسی جگہ پہ گئے اور لفٹ کے اندر جا رہے ہیں، ایک بندہ آپ کی جگہ گھس گیا اور آپ کو نہیں جانے دیا، آپ نے اس سے لڑائی کر لی کہ یار میری جانے کا تھا اور تو نے مجھے نہیں جانے دیا. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں جانا ہے، تو جھگڑا کر کے اور وہ چلے بھی گیا، مگر اس جھگڑے سے آپ کے دل پہ کوئی غم نہیں آیا، نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتا ہے، ختم. وہ چلے گیا, اس کے بعد آپ چلے گئے, تھوڑا سا آپ ناراض ہوئے مگر مسئلہ حل. مگر جو قریبی ہوتا ہے نا, کسی قریبی دوست سے ناراضگی ہو جائے تو پورا دن غم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, والدین ناراض ہو جائیں تو پھر پورا دن غم ہے, اولاد ناراض بیٹھی ہو تو پورا دن غم ہے, بھائی بھائی آپس میں جھگڑنے ہو تو پورا دن غم, میاں بیوی آپس میں جھگڑنے ہو تو ایک کہرام. تو قریبیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس سے دل پہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. غیر اسلامی معاشروں نے اس تکلیف کا حل نکالا, اور وہ حل یہ نکالا کہ جب تکلیف ہی ہونی ہے آپس میں ان جھگڑوں سے تو آپس میں ساتھ ہی نہ رہو, اس لیے اصول بن گیا کہ جی میاں بیوی جو ہیں انہوں نے تو آپس میں ساتھ رہنا ہے. اس کا حل یہ نکالا کہ میاں بیوی بن کے نہ رہیں. میاں بیوی ہونا کوئی نہ شرعی ذمہ داری غیر اسلامی معاشرے میں, اور نہ کوئی اب وہاں پہ معاشرتی ذمہ داری ہے. یعنی اگر امریکہ میں یا یورپ میں کوئی ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ شادی کیے بغیر اگر رہ رہا ہے, نہ اس کا والد اس سے کہے گا کہ تو کیا کر رہا ہے, نہ کوئی پڑوس میں آ کے کہے گا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے کہ تم دونوں ایسے رہ رہے ہو. ان کا آپس میں بچہ بھی پیدا ہو جائے گا, بچے بڑے ہو جائیں گے, تین چار بچے ہونے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں. اس پہ بھی کسی کو حیرانگی نہیں ہوگی, ہم ادھر بیٹھ کے ہنسیں گے کہ یہ کیا تین چار بچے لے کے آ رہا ہے, کہہ رہا ہے چلو اب شادی کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلا حل تو یہ نکالا کہ جی کوئی میاں بیوی ہونا ضروری ہی نہیں ہے. دوسرا حل یہ نکالا کہ جی اور لڑائی کس سے ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی بچوں سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی 18 سال تک تو بچے کا خیال رکھنا ہے, اور 18 سال کے بعد جو ہے یہ بچہ اپنے آپ پہ ہے, کمائے اور کھائے, نہ ہمارے گھر میں رہے نہ ہمارے ساتھ رہے, نہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر. کافی عرصے تک یہ عاجز سمجھتا تھا کہ بچے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں امریکہ میں یا غیر اسلامی ملکوں میں. مگر سچی بات یہ ہے کہ معاشرے کی روایت یہی بن گئی ہے. صرف یہ نہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, والدین کہتے ہیں کہ جی بس 18 سال سے عمر اوپر ہوئی تو اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے. چنانچہ ہمارے قریبی جاننے والے, انہوں نے کہا جی وہاں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا, ایک دن ساتھ کام کرنے والا ایک ساتھی تو انہوں نے کہا کہ ایک دن تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی تو کافی عرصے تک یہی سمجھتے تھے کہ جی وہاں پہ نوجوان بڑا جو ہے نا خراب ہے, بوڑھوں کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی خیال نہیں کرتا. ہمارے قریبی جاننے والے, انہوں نے کہا جی میرے ساتھ کام کرتا ہے ایک بندہ بڑی عمر کا, بیٹھے تھے تو شکایت کرنے لگا کہ یار میرے بچے کو بتانے کیا ہو گیا ہے, 18-19 سال کا ہو گیا ہے, ابھی بھی میرے گھر میں ہی پڑا ہے, تو مجھے تو نہیں پسند ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے. اور گھر کی ایک جگہ کو اس نے, اپنے کمرے کو اس نے ہتیایا ہوا ہے. تو آخر کو میں نے اس کا حل تلاش کر ہی لیا کہ اب میرے گھر میں رہنے کے لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ تو نے ماہانہ کرایہ ادا کرنا ہے. اللہ اکبر, اتنا حیران ہم ہوئے. میں نے کہا یہ والد کہہ رہا ہے کہ 18 سال تک تو میرے گھر میں رہے گا, 18 سال کے بعد اگر تو نے میرے گھر میں رہنا ہے تو تو نے کرایہ ادا کرنا ہے. تو بڑا حیران ہوئے. ایک شہر سے دوسرے شہر گئے تو وہاں ہمارے دوست تھے, تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا امریکہ میں ایسے ہوتا ہے کہ جی بچہ جو ہے اس سے والد کہتا ہے کہ تو 18-19 سال کا اب ہو گیا ہے تو جو ہے وہ کرایہ دے گا میرے گھر میں رہنے کے لیے. اس نے آگے سے کیا کہا, میں تو حیران, پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا جناب یہ صحبت کا اثر آپ ہی سے سنا ہے ہم نے بہت, کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ صحبت کا اثر مسلمانوں پہ بھی ہے. میرے جاننے والا مسلمان والد بھی اپنے والد بچے سے جو ہے وہ کرایہ طلب کرتا ہے. تو غیر اسلامی معاشروں نے حل یہ نکالا کہ یہ جو لڑائیاں آپس میں ہوتی ہیں نا, اس کا حل یہی ہے کہ الگ تھلگ رہو, شادی نہیں کرو, بچے اگر بڑے ہو جائیں تو بچوں کو الگ کر دو, بوڑھے جو ہیں ان کو لیے انہوں نے اولڈ ایج ہومز رکھے ہیں, کسی کی کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا بچے کو کہتے ہیں یہ تیرا چچا ہے, یہ تیری پھپھی ہے, اور یہ تیرا دادا نانا ہے, وہاں کوئی آپ کو گھر کے اندر شور ہنگامے نظر ہی نہیں آئیں گے. کسی بھی گلی میں سے آپ نکل جائیں کسی کا دادا نانا کسی بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہوگا, وہاں پہ ہے ہی نہیں. تو یہ حل نکالا کہ جی آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کا حل یہ ہے. اور یہ حل نہیں ہے بلکہ یہ اور زیادہ تکلیف ہے. اب اس نے انسانوں کو اکیلے پن میں ڈال دیا. اس لیے اب نئی تحقیق ان کی ہی یہی آئی کہ جی یہ جو مغربی دنیا ہے یہ اتنی ڈپریشن میں کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہم نے 74 سالہ ریسرچ کی یا 70 سالہ ریسرچ. ایک ہارورڈ وہاں کی ایک یونیورسٹی بڑی مشہور, وہاں کا ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کا نام ہے رابرٹ والڈنگر. اس نے کہا اتنے سال کی تحقیق کی, اور اتنے سالوں کی تحقیق میں اس پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں سے ہم نے یہ سوالات کیے کہ بھائی خوشی کیا ہے, کس چیز میں خوش رہے. انہوں نے کہا جب یہ سارے لوگ عمر کے آخری حصے میں پہنچے اور پوچھا گیا کہ جی کس چیز نے زندگی میں تمہیں خوش رکھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ملا کہ جن لوگوں نے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ملا کے رکھیں وہ خوش رہے, ورنہ جتنا مال تھا, جتنی دولت تھی, جیسی بھی گاڑی تھی اور جیسا بھی گھر تھا, خوشی نہ مل سکی. تو واقعی یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں ہمیں آتی ہیں, مگر سچی بات یہ ہے ان سب تکلیفیں پریشانیوں کے باوجود ہم زیادہ خوش ہیں ان معاشروں کے, کیونکہ آپس میں مل کے رہتے جو ہیں. تو غیر اسلامی معاشروں نے حل یہ نکالا لڑائی جھگڑوں کا کہ حل یہ ہے کہ میاں بیوی سے بھی الگ ہو جائے. اس لیے امریکہ کے اندر ہر 2 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ ڈیورس کرتا ہے. اور حل یہ نکالا کہ آپس میں الگ رہیں, بچے اپنے والدین سے الگ رہیں, بوڑھے جو ہیں اپنے پوتے پوتیوں سے الگ رہیں, کوئی کسی کا نہیں ہے, تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل یہ بتایا کہ نہیں, جب بھی کوئی کسی کے درمیان لڑائی ہو تو آپس میں صلح کر لو. اور آپ نے حکم فرمایا سل من قطعک, جو تیرے ساتھ رشتہ توڑے تو پھر بھی اس کے ساتھ جا کے جوڑ. تو کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 2-3 مرتبہ تو اس سے رابطہ کیا, یہ آیا ہی نہیں میرے پاس. اللہ کے نبی فرماتے کہ نہیں, اس نے توڑا ہوا ہے تیرے ساتھ, تو پھر بھی اس سے رابطہ رکھ. اور اس صلہ رحمی کو, اس دوستی محبت رکھنے کو, اصلاح کروانے والے کا اجر اتنا, اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی عمل نہ بتاؤں جس کا اجر بہت زیادہ, ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا اجر نماز سے, روزے سے, صدقہ کرنے سے بھی زیادہ. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کون سا وہ عمل, کہ جس کا اجر نماز سے، روزے سے، صدقہ کرنے سے بھی زیادہ. فرمایا کہ وہ شخص جو دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دے اس کا اجر ان چیزوں سے بھی زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دو جھگڑنے والوں میں صلح کروائی اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لڑائی جھگڑے تو آپس میں ہوتے ہی ہیں، سارا وقت گھروں میں ہو ہی رہے ہوتے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو بہن بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے. دین اسلام نے اس کا حل یہ نہیں بتایا کہ الگ ہو کے رہ جاؤ، اس کا حل یہ ہے کہ صلح کرواؤ، خود صلح کرو اور دوسروں کی بھی صلح کرواؤ. اور یہ صلح کروانے والا بندہ یہ سب سے بہترین معاشرے کا بندہ ہے. صلح کروانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بڑی تعریفیں ایسے بندے کی آئی ہیں. مگر یہ صلح کروانا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے. صلح کروانے کے اندر، کروانے والے کے اندر دو چیزیں موجود ہونی چاہیے. ایک اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. یہ جو صلح کروا رہا ہے وہ واقعتاً اللہ کے لیے کروا رہا ہے، اس کے اندر اور کوئی غرض نہ ہو کہ جی میں یہ صلح کرواؤں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی، یا میں یہ صلح کرواؤں گا تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا. اگر اس نیت سے کروا رہے ہیں تو پھر صلح کے اجر سے محروم ہیں. اور دوسری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ صلح کروانے کی یہ ہے کہ معاملہ کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. دو جھگڑنے والوں کے معاملے کا پتہ ہے نہیں اور بیچ میں آ کے صلح کروانا چاہیں گے تو کیسے صلح ہوگی؟ تو اگر معاملے کی سمجھ نہیں ہے تو پھر صلح نہ کروائیں، دعا کریں کہ ان میں صلح ہو جائے. اور اگر معاملے کی سمجھ نہیں ہے تو صلح کی ترغیب ضرور دے سکتے ہیں کہ دو مسلمان میں آپس میں صلح ہو جائے، مگر آپ ان کے معاملے کو سلجھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہو کیا رہا ہے. مگر یہ پکی بات ہے کہ جب دو انسان لڑتے ہیں، قریبی رشتہ دار یا قریبی جاننے والے، تو نقصان بہت ہوتا ہے. اس میں چار قسم کے نقصان ہیں. پہلا نقصان تو یہ کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو اس کا ایک دینی نقصان ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے. لوگ غیبت بھی کرتے ہیں، جس سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے بیٹھ کے اس کی ساری برائیاں ہر ایک سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، غیبت بھی چل رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو قطع تعلقی ہوتی ہے اس میں انسان اللہ سے بھی بہت دور ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑا اللہ نے اس سے رشتہ توڑ دیا. تو بڑا دینی نقصان ہے. انسان کا دین، دل سے دین کی جو ایک، دین کی ایک جو جوش جذبہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ختم ہوا ہوا ہوتا ہے. تو دین اسلام نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، لڑائی جھگڑوں سے کی بجائے لڑائیوں کو ختم کروانے کا حکم دیا. اور دوسرا اس کا نقصان دنیاوی نقصان ہے. جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں انسان کا بہت زیادہ، کئی مرتبہ وقت لگ جاتا ہے، بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے. کئی مرتبہ دو بھائی ہیں اور ایک دوسرے پہ کیس کر دیا کہ میرے والد کی جو زمین ہے، ایک کہہ رہا ہے میری ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے. اللہ اکبر. اور دونوں پیسہ لگائے جا رہے ہیں، وکیلوں کو دیے جا رہے ہیں. تو دینی نقصان، دنیاوی نقصان، پھر اس کے ساتھ ساتھ عزت کا نقصان. اللہ اکبر. ہر بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جی ان میں یہ لڑائی ہو گئی، تو دیکھو یہ لڑائی میں یہ دونوں نے پولیس کو بلا لیا، دو بھائیوں نے پولیس کو بلا لیا، دو دوستوں نے پولیس کو بلا لیا، اور سب سے بڑھ کے جو ذلت محسوس ہوتی ہے وہ کافر ملکوں میں ہوتی ہے. مسلمانوں کی مسجد ہے اور مسجد والے آپس میں دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی، اب وہاں کی پولیس آ رہی ہے، انگریز آ رہے ہیں اور یہ لڑائی کو سلجھا رہے ہیں. انگریز جج بیٹھ کے، کافر جج بیٹھ کے مسلمانوں کی مسجد کے مسئلے کو حل کر رہا ہے. اللہ اکبر، کیسی بے عزتی کی بات اور شرمندگی کی بات ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. سب سے پہلا نقصان انسان کے دین کا ہے، اس کے ذاتی دین میں کمی آ جاتی ہے. یہ لڑائی جھگڑوں سے انسان کے دینی جذبے ختم ہوتے ہیں. دوسرا نقصان اس کا دنیاوی مال اور وقت کا نقصان. تیسرا اس کی عزت کا نقصان. اور چوتھا نقصان، اور یہ نقصان ہمیں مسلمان نہیں بلکہ ہمیں کافر بتاتے ہیں کہ یہ بھی نقصان ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی صحت کا نقصان ہے. کہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے انسان پہ سٹریس آتا ہے، ذہن پہ بوجھ آتا ہے. اور یہ جو بوجھ ہے ذہن پہ آنا، یہ جو سٹریس ہے، آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس سٹریس کی وجہ سے انسان کے جسم میں 9 بیماریاں ہو سکتی ہیں. امریکہ کی ایک بہت زبردست سائنٹیفک جرنل ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن، ان کا یہ سائنس کا جرنل ہے. اس جرنل کے اندر یہ 9 بیماریاں لکھی ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں سٹریس ہوگا، جو لڑائی جھگڑوں میں سارا وقت رہتا ہے، اس سے بھی لڑائی کی ہوئی ہے، اس سے بھی لڑائی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اس کو ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے گی. انہوں نے کہا سب سے ادنا چیز یہ ہے کہ اس کے مسلز جو ہے نا، پٹھے، یہ سٹف ہو جائیں گے، پٹھوں کی بیماری ہو جائے گی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ممکن ہے کہ جس کو سٹریس ہوگا، زیادہ ممکن ہے کہ اس کو ریسپائریٹری، سانس کی بیماری ہوگی. اسی لیے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ جی مجھے کچھ انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ جی تو لمبے سانس لے، کہ تیری سانس جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے اوپر سٹریس ہوگا اس کو سب سے پہلے یا تو پٹھوں کی بیماری ہوگی، اس کے مسل سٹف ہو جائیں گے، یا اس کو پھر سانس کی بیماری ہوگی، یا تیسری اس کو دل کی بیماری ہوگی. جو زیادہ سٹریس میں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ کرتا ہے، کئی مرتبہ دل اس کو برداشت نہیں کر پاتا. کتنی مثالیں ہوں گی، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہوگا کسی نہ کسی ایسے بندے کو کہ جو سٹریس میں تھا اور سٹریس میں آ کے دل کا دورہ ہوا اور دنیا سے فنا. چوتھی بیماری انہوں نے کہا کہ جی کڈنیز کی بیماری. پانچویں بیماری انہوں نے کہا لیور کی بیماری بھی سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور چھٹی انہوں نے کہا معدے کی بیماریاں اور آنتوں کی بیماریاں، یہ بھی سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ساتواں انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے لیے بیت الخلاء کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے. اور آٹھویں چیز انہوں نے کہا کہ یہ جو نروس سسٹم ہے، ذہن سے جو نروز انسان کے مختلف جسم کے اعضاء میں جا رہی ہیں، یہ نروس سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور نویں چیز انہوں نے کہا کہ انسان کی جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، جس سے تناسل، جو اس کی آگے اولاد یا اس کی جو آگے نسل جو بڑھنی ہے، اس حصے کی زندگی کے جو وہ ہے، وہ جو بیمار ہو جاتی ہے. تو نے کہا کہ یہ سٹریس جو ہے، یہ 9 بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری ضرور دے جائے گا. تو جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اس کو ختم کر دینا، یہ دینی اعتبار سے بھی فائدہ مند، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند، صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ عزت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے. اور شیطان خوش ہوتا ہے جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جب قریبیوں میں ہوتی ہے تو شیطان اور خوش ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہر روز دربار لگاتا ہے اور شیطان کے چیلے آ کے اپنی اپنی پرفارمنس بیان کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آج جو ہے وہ چوری کروا دی, شیطان کہتا ہے بہت اچھا کیا. کوئی چیلا آ کے کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا, شیطان کہتا ہے بہت اچھا کیا. کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کروا دیا, شیطان کہتا ہے بہت اچھا کیا. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے جھگڑا کروایا, میاں اور بیوی میں سب سے قریبی رشتہ ہے نا, اس میں جھگڑا کروایا, شیطان کہتا ہے تو بہترین میرا چیلا ہے, ادھر آ اور میرے یہاں برابر میں بیٹھ. تو اپنی مجلس میں وہ اس کو بڑی عزت والی جگہ دیتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے. تو ان لڑائی جھگڑوں سے شیطان خوش ہوتا ہے. کچھ معاشروں نے اس کا حل لڑائی جھگڑے کا یہ نکالا کہ سب الگ الگ رہو, اور اللہ کے نبی نے حل یہ نکالا کہ نہیں, تم لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو, ختم کرو آپس کے جھگڑوں کو اور آپس میں مل کے رہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی میں کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو, مگر یہ ضروری ہے کہ جھگڑا ہو تو یا تو خود اس جھگڑے کو ختم کرو یا کوئی اور ایسا مخلص نیک بندہ ہو جو اس جھگڑے کو ختم کروائے. بڑی تعریفیں بندے کی آئی جس نے صلح کروائی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صلح کروانے والے کے سارے گناہ معاف. اللہ کے نبی نے فرمایا صلح کروانے والا جو ہے وہ نماز روزے صدقے سے بھی زیادہ بڑا کام کرتا ہے. کوئی اس سے بھی زیادہ بہتر بندہ ہے؟ اس سے زیادہ بہتر بھی ایک بندہ ہے. یہ وہ ہے جو دوسروں میں صلح تو کرواتا ہی ہے, اپنے مسئلے کی بھی صلح خود کرتا ہے. تو بہتر زیادہ یہ ہے کہ نوبت وہاں تک نہ پہنچے کہ دوسروں کو کسی کو آ کے صلح کروانی پڑے. بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے مسئلے کی اصلاح کرے, یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور اپنے مسئلے کی اصلاح کون کرتا ہے؟ جس کے اندر صبر اور تحمل ہوتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت ساری مختلف کتابوں میں یہ واقعہ ہمارے ملک کی کسی عورت کا لکھا ہوا ہے کہ سمجھ بوجھ اور صبر کے اندر اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہوا تھا. کسی زمیندار کے ساتھ اس کی شادی ہوئی پنجاب میں, اور زمیندار جو تھا اس کے پاس بہت زمین تھی, اتنی زمین کہ بہت ساری زمین, ٹرین اسٹیشن جو ہے اس کی زمینوں میں بنے ہوئے تھے, اتنی زیادہ زمین. نیک عورت تھی جو اس کی بیوی تھی, اس نے دیکھا کہ شوہر کے پاس بہت مال ہے, مال بڑھ بھی رہا ہے. کچھ عرصہ شادی کو گزر گیا تو شوہر نے جیسے کہا کہ جی کوئی خوشی کا موقع ہے کہ کچھ کرنا ہے, اس نے کہا ہاں دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہماری زمینوں میں یہ جو بنے ہوئے ہیں, بسیں بھی گزرتی ہیں, ٹرین بھی گزرتے ہیں, تو کئی مرتبہ لوگ راتوں کو ٹھہر جاتے ہیں, بس نہیں آتی ہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, خبر ملتی رہتی ہے, تو کیوں نہ ہم وہ جو بس اسٹینڈ ہے اس کے قریب ایک مسافر خانہ, ایک کمرہ بنا لیں, تو رات کو جو مسافر ہیں ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہو جائے گی. نیک عورت تھی, اور نیک انسان کا پتہ اس کے دل کی خواہشوں سے چلتا ہے. تو شوہر نے پوچھا کوئی تیری خواہش, اس نے یہ اپنی خواہش سامنے رکھ دی. شوہر بھی اچھا آدمی تھا, گو کہ بیوی کی طرح ایسا عبادت گزار اور اس طرح نہیں تھا, کاروباری آدمی تھا. اس نے بیوی نے یہ بات کی تو اس نے ایک کمرہ بنا دیا. کمرہ بن گیا تو مسافروں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی, اور مسافروں نے بڑی دعائیں دی, اور یہ نیک عورت دعاؤں پہ بڑا اعتماد رکھتی, تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ جی مجھے مسافروں کی دعائیں مل گئیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. تو جب اس نے سنا کہ سب دعائیں دے رہے ہیں اتنا, تو اس کو شوق آیا. اس نے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ رات کے وقت کھانے کا بھی ہم انتظام کر دیں, اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے. شوہر نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں, اگر رات کو 10-15 بندے اگر کھانا بھی کھا لیں. تو شوہر نے یہ ارینجمنٹ کروا دی. اب مسافر جو ہیں رات کو جو بھی ٹھہرتا, رہنے کے لیے جگہ بھی اور رات کا کھانا بھی مل جاتا. اب رات کا کھانا جب ملنے لگا تو تھوڑی مسافروں کی تعداد بھی بڑھنے لگی, تو 15-20 سے بڑھ کے ہو سکتا ہے 30-35 ہو گئے. اب اس شوہر کا ایک اور کاروباری دوست تھا, اس نے ذہن میں یہ ڈالا کہ یہ کیا کہ تیرے پاس کوئی مفت کا مال ہے کہ اتنا تو بس خرچ پہ خرچ کیے جا رہا ہے, یہ تو لوگ بڑھتے جائیں گے, یہ بند کر. تو شوہر نے بیوی کو بتائے بغیر یہ سارا سلسلہ بند کر دیا, کوئی رات کو یہاں ٹھہرے گا بھی نہیں اور کوئی کھانے پینے کا بندوبست بھی نہیں. عام آدمی تھا. بیگم نے کہا یوں کر لو تو یوں کر لیا, دوست نے کہا یہ غلط ہے تو وہ ختم کر دیا. بیوی کو پتہ چلا تو بہت دل کو غم ہوا, یہ اتنی زبردست, یہ میں نے شوق سے یہ کام کیا اور اس نے یہ ختم کروا دیا. اب چاہتی تو جھگڑا کرتی, مگر اللہ رب العزت نے اس کو فہم و فراست دی تھی تو جھگڑا نہیں کیا, خاموش ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہی اللہ کی مرضی. خاموش ہو گئی مگر دل میں یہ بات رہ گئی. اور جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے جھگڑا تو نہیں کرتا مگر موقع کی مناسبت سے بات ضرور کرتا ہے. چنانچہ کافی وقت گزر گیا, ایک دن دونوں میاں بیوی نکلے ہوئے تھے اپنی زمینوں پہ, دیکھ رہے تھے نئی زمین لی ہے, یہ ہے وہ ہے سارا. ایک کنواں تھا, اس کنویں پہ جا کے جو ہے وہ بیوی کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کنویں کو. جانے کا وقت آ گیا, شوہر نے آواز لگائی کہ بھائی چلو واپس چلیں گھر. بیوی نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائیں. کنویں پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اندر, شوہر نے کہا چلو تھوڑی دیر کھڑی ہو جاتے, تھوڑی دیر ٹھہر جاتے. کافی دیر گزر گئی, پھر آواز لگائی کہ بھائی چلو. اس نے کہا نہیں تھوڑا سا اور ٹھہر جائے. تو شوہر چل کے کنویں پہ آ ہی گیا کہ اللہ کی بندی اتنی دیر سے اس کنویں میں دیکھ کیا رہی ہے. دیکھ یہ رہی ہوں کہ اس کنویں میں اتنا سارا پانی ہے نا, یہاں کام کرنے والے یہ سارا پانی لے جاتے ہیں, پھر بھر جاتا ہے یہ, پھر آ کے لے جاتے ہیں پھر بھر جاتا ہے. تو اس نے کہا ایسا ہی تو ہوتا ہے کہ پانی اگر لے جائیں گے تو نیچے سے اور پانی آ جائے گا, پانی ختم نہیں ہوتا. کنویں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کنووں سے پانی ختم نہیں ہوتا, جب پانی دوسروں کو دے دیا جاتا ہے تو نیچے سے اور پانی اللہ بھیج دیتے ہیں. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اچھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پانی دے دیا جاتا ہے تو نیچے سے اللہ اور پانی بھیج دیتے ہیں. اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ہم نے بھی تو وہ ایک کنواں بنایا تھا, آپ کو یہ کیوں ڈر پڑ گیا کہ اگر اس کنویں میں سے ہم کچھ دوسروں کو دے دیں گے تو پیچھے سے اللہ نہیں بھیجیں گے. اتنی موقع کی مناسبت سے بات کی کہ شوہر نے کہا کہ تو صحیح کہہ رہی ہے. تو اس کھانے پینے کو اور اس مسافر خانے کو بحال تو کر دیا, مگر حیران کن بات اور داد دینے والی بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بغیر اس عورت نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. تو مسئلہ حل کرنے والا جو شخص ہے اس کی سب سے بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا مسئلہ خود لڑائی جھگڑے کے بغیر حل کرے, تو پھر دوسروں کے مسئلے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے بغیر حل کروائے. مگر جس نے ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچایا, اس نے اپنے دین کو بچایا, اپنی دنیا کو بچایا, اپنی عزت کو بچایا اور اپنی صحت کو بچایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھگڑوں سے, رنجشوں سے, لڑائیوں سے محفوظ فرمائے, اور جن سے لڑائی جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صلح نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. رک لیتی ہے آپ کی نسبت, رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. رک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب
टलते हैं। لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک گناہوں کے دلدل سے نکل جانے کے بعد گناہوں کے دلدل میں پھنس جانے سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ، آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح قریبیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ کے لے گیا، اللہ کبھی ہماری خواہشات نے ہمیں لوٹ لیا، اے اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ لٹے ہوئے بندوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، لوگ لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اللہ لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دوسروں کا صحیح طرح سے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی صلح کرنے اور کروانے والوں میں شامل فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کے بھی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوئوں کو مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نتیجہ ہے کہ ہم مشکل میں آ گئے ہیں، اے اللہ آج کی اس شام میں ہماری توبہ کو قبول فرما، غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، لطاعات کی عزت نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور اللہ یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دل کی ایک بڑی تمنا ہے اللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا میرے مالک پھر موت عطا کرنا، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد ما على آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نماز کی تیاری کر لیں، کرونا کی بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے یہ جو مسافہ ہے یہ بھی موقوف رہے گا انشاءاللہ، تو نماز کی تیاری کر لیں.